كتاب السير. الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه، وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا، ولا يجب الجهاد على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع. کتاب السیر بھائی، سیرت، سیر جمع ہے سیرت کی، سیرت عربی زبان میں طریقے کو کہتے ہیں بھائی، کسی کام کو سر انجام دینے کا کوئی طریقہ وہ سیرت کہلاتا ہے، لیکن کتب فقہ کے اندر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات میں جو طریقہ کار تھا وہ مراد ہوتا ہے بھائی، کتب فقہ کے اندر اور کتب شریعت کے اندر بھائی اس سے کیا مراد لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات میں اور جہاد میں بتلایا ہوا جو طریقہ ہے وہ مراد لیا جاتا ہے. آسان لفظوں میں یوں کہیں، جہاد کا شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ اس کتاب میں ذکر کیا جائے گا. کہتے ہیں الجہاد فرض علی الکفایۃ اذا قام به فریق من الناس، جہاد جو ہے فرض کفایہ ہے، فرض ہے، الجہاد فرض، جہاد فرض ہے، علی الکفایۃ کفایت کے طریقے پر بھئی، ایک فرض عین ہوتا ہے ایک فرض کفایہ. فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہر شخص پر ضروری ہوتا ہے، مثلا جیسے نماز ہے، نماز کا پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر ضروری ہے، اسے کیا کہتے ہیں، فرض عین کہتے ہیں. اور ایک فرض کفایہ ہے بھئی، فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ جسے کچھ مسلمان بھی سر انجام دے دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، فرض کفایہ کہتے ہیں. جیسے نماز جنازہ ہے بھائی، تو کسی مسلمان کی نماز جنازہ ہے، اگر کچھ مسلمان مل کر نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں تو سب مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو گیا یہ فریضہ، اور اگر کسی نے بھی ادا نہ کیا تو تمام مسلمان گناہگار ہوں گے، تمام لوگ کیا ہوں گے، گناہگار ہوں گے. تو جہاد بھی اسی طرح ہے، فرض کفایہ ہے. حدیث میں آتا ہے جہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا بھائی جہاد. تو البتہ یہ فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت کیا ہے ہر وقت جہاد میں مصروف رہے تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے بھی کوئی بھی جہاد کرنے والا نہیں تو تمام لوگ، تمام مسلمان گناہگار ہوں گے. دیکھیے اب یہی فرض کفایہ بتلائیں گے آپ کو. پہلے کیا بتلایا، الجہاد فرض علی الکفایتی، جہاد فرض ہے کفایت کے طریقے پر. اذا قام به فریق من الناس، جب قائم ہوا اس کے ساتھ کوئی فریق لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے کسی ایک فریق نے اسے قائم کیا، اسے سر انجام دیا، سقط عن الباقین، تو باقیوں سے کیا ہو جائے گا، باقیوں سے ساقط ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ أَثِمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَرْكِهِ، اور اگر کسی ایک نے بھی اسے قائم نہیں کیا تو گناہگار ہوں گے تمام کے تمام لوگ، بِتَرْكِهِ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے. آسان باب ہے بھائی، جلدی جلدی ترجمہ بس دیکھتے جائیے. وَقِتَالُ الْكُفَّارِ وَاجِبٌ وَإِن لَّمْ يَبْدَؤُونَ، اور کفار کا قتال جو ہے واجب ہے اگرچہ وہ ابتدا نہ کریں ہم پر. کفار کے ساتھ مولانا جہاد کرنا، جنگ کرنا، یہ واجب ہے ہم پر اعلائے کلمت اللہ کے لیے بھائی، تاکہ اللہ کا کلمہ کیا ہو جائے، بلند ہو جائے. جی تو اگرچہ وہ ابتدا نہ کریں, انہوں نے ہم پر حملہ نہیں کیا, لیکن پھر بھی جہاد کیا ہے؟ واجب ہے, ان کے ساتھ جنگ واجب ہے اگرچہ وہ ابتدا وہ نہ کریں. تو کہتے ہیں وقتال الکفار واجب وان لم یبدؤونا, اور کفار کے ساتھ قتال کرنا جنگ کرنا واجب ہے. وان لم یبدؤونا, اگرچہ وہ ابتدا نہ کریں ہم پر. ولا یجب الجہاد علی صبی ولا عبد ولا امرأ, اور جہاد واجب نہیں ہے بچے پر اور نہ غلام پر اور نہ عورت پر. ولا اعمى اور نہ اندھے پر. ولا مقعد, مقعد کہتے ہیں اپاہج کو بھائی, اپاہج کو جو چلنے سے معذور ہو. ولا مقعد اور نہ اپاہج پر. ولا اقطاع, اقطاع کہتے ہیں جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں بھائی, جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں. تو بچے, غلام پر, عورت پر, اندھے پر, اپاہج پر اور جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں, ان میں سے کسی پر جہاد واجب نہیں ہے. فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى بَلَدٍ وَجَبَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ الدَّفْعُ. حجم, حجم کا معنی ہوتا ہے اچانک آنا, حملہ کرنا بھائی, چڑھائی کرنا. فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى بَلَدٍ, اگر چڑھائی کر دے دشمن, عَلَى بَلَدٍ کسی شہر پر, بھائی کفار نے ہمارے کسی شہر پر اگر چڑھائی کر دی, حملہ کر دیا, اب یہ فرض کفایہ نہ رہا. دیکھیے وجب علی جمیع المسلمین, تو جہاد واجب ہو جائے گا تمام مسلمانوں پر. مثلا کفار نے سرحد پر کسی جگہ پر حملہ کر دیا, تو آس پاس کے رہنے والے تمام مسلمانوں پر جہاد کیا ہو جائے گا؟ فرض عین ہو جائے گا. ہاں اگر آس پاس والے عاجز آ جاتے ہیں, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, تو ان کے ساتھ والے قریب کے علاقے جو ہوں گے ان سب پر بھی فرض ہو جائے گا. اگر وہ ان کو ساتھ ملائے پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا, اتنی طاقت کے ساتھ دشمن آیا ہے, تو پھر اور جتنے دور دور تک مسلمان ہیں ان پر بھی کیا ہو جائے گا؟ فرض عین. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ساری دنیا کے مسلمانوں پر کیا ہو جائے گا؟ فرض عین ہو جائے گا. تو کہتے ہیں فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى بَلَدٍ, پس اگر چڑھائی کر دی دشمن نے کسی شہر پر, وجب عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ الدَّفْعُ, تو واجب ہو جائے گا تمام مسلمانوں پر الدَّفْعُ, انہیں دور کرنا. تخرج المرأة بغير اذن زوجها, نکلے گی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر. بھائی فرض کفایہ تھا بھائی پہلے, اور اس میں ضروری تھا کہ کوئی عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی بھائی, غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتا. لیکن اب فرض عین ہو گیا, جیسے نماز ہر ایک پر ضروری ہوتی ہے اسی طرح جہاد بھی فرض عین ہوا, تو اس صورت حال کے اندر اب عورت بھی خاوند کی اجازت کے بغیر ہی نکل کھڑی ہوگی, غلام بھی آقا کی اجازت کے بغیر ہی چل نکلے گا بھائی, عورت بھی کھانا پکانے وغیرہ اور اس طرح کے کام سر انجام دے گی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جو جس طریقے سے معاونت کر سکتا ہے وہ معاونت کرے گا بھائی. تو کہتے ہیں تخرج المرأة بغیر اذن زوجها, نکلے گی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر. والعبد بغیر اذن المولى, اور غلام بغیر اجازت آقا کی اجازت کے بغیر ہی. وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ دَارَ الْحَرْبِ, اور جب داخل ہوئے مسلمان دار الحرب کے اندر. بھئی اب طریقہ بتلا رہے ہیں جہاد کے لیے, مسلمانوں کا ایک لشکر نکلا اور اس نے کیا کیا, کفار کی کسی شہر کا محاصرہ کر لیا, اس کو گھیرے میں لے لیا, یا ان کی کسی قلعے کا محاصرہ کر لیا. اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا, کس طرح ان سے برتاؤ کیا جائے گا؟ تو آپ کو بتلائیں گے صاحب قدوری کہ سب سے پہلے اس شہر والوں کو یا اس قلعے والوں کو اسلام کی دعوت دی جائے گی. اگر وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, اسلام لے آتے ہیں, تو اب ان سے جنگ نہیں کی جائے گی بھائی. سمجھ میں آئے؟ کیونکہ اصل مقصد ہی کیا تھا, اعلاء کلمۃ اللہ تھا, اور وہ سب لوگ کیا ہیں, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, تو مقصود حاصل ہوا، لہذا اب ان سے قتال نہیں کریں گے. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، آپ نے دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر ان کو کہا جائے گا پھر ہمیں جزیہ ادا کرو، ہماری رعایا بن کر رہو بھائی. اگر وہ جزیہ دے دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی انہیں وہی حقوق حاصل ہو جائیں گے جو مسلمانوں کے حقوق ہوا کرتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو اگر پھر بھی انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان پر حملہ کیا جائے گا. کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ دَارَ الْحَرْبِ، اور جب داخل ہو جائیں مسلمان دار الحرب کے اندر، فَحَاصَرُوا مَدِينَةً اَوْ حِصْنًا، پس محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے کسی شہر کا، اَوْ حِصْنًا یا کسی قلعے کا. حصن قلعے کو کہتے ہیں بھائی، فوج ساکن ہے، تو یا کسی قلعے کا محاصرہ کر لیا. دعوہم الی الاسلام، تو ان کو دعوت دیں گے اسلام کی طرف. فإن اجابوہم، پس اگر انہوں نے اسے قبول کر لیا، اس کا جواب دیا یعنی اسے قبول کر لیا، ان مسلمانوں کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا جو اسلام کی طرف تھی، تو کفوا عن قتالہم، تو مسلمان رک جائیں گے ان کے قتال سے. وإن امتنعوا، اور اگر وہ باز رہے، دعوہم الی اداء الجزیہ، تو مسلمان انہیں بلائیں گے جزیہ کی ادائیگی کی طرف، جزیہ کی ادائیگی کی دعوت دیں گے، اس کا حکم دیں گے. فإن بذلوها، اگر انہوں نے خوشی سے جزیہ دے دیا، بذل کا معنی خرچ کرنا بھائی، خوشی سے دینا. فإن بذلوها، اگر انہوں نے جزیہ ادا کر دیا، فلهم ما للمسلمین وعليهم ما عليهم، تو فلهم، تو ان کے لیے بھی وہی حقوق ہیں، بس ان کے لیے بھی ہے ما للمسلمین، وہ جو مسلمانوں کے لیے ہے، ان کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو کس کے لیے ہیں، مسلمانوں کے ہیں. وعلیہم ما علیہم، اور ان کو اور ان کفار پر بھی وہی ذمہ داریاں ہوں گی. ما علیہم، جو کس پر ہیں، مسلمانوں پر ہیں وہ ذمہ داریاں. تو اب تو وہ رعایا بن گئی بھائی، رعایا کے اندر تو انہیں بھی حقوق حاصل ہوں گے بھائی، ان کا خون مال وغیرہ محفوظ ہے، جیسے کہ ایک مسلمان کا خون اور مال محفوظ ہے بھائی. ولا يجوز ان يقاتل من لم تبلغه دعوه الاسلام الا بعد ان يدعوهم، اب ایک شخص کو بھی دعوت اسلام پہنچی نہیں ہے ایک علاقے والوں کو بھائی، تو جب تک انہیں دعوت اسلام نہ دی جائے اس وقت تک ان سے قتال کرنا درست نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ قتال کا مقصد کیا ہے بھائی، جہاد کا مقصد کیا ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے. ابھی انہیں دعوت پیغام پہنچے ہی نہیں ہے اسلام کا، انہیں علم ہی نہیں ہے، تو ان سے قتال کا کیا مقصد بھائی؟ پہلے انہیں دعوت تو دے دو، ہو سکتا ہے وہ بغیر قتال کی کیا ہو جائیں، اسلام پر آ جائیں. تو کہتے ہیں ولا يجوز ان يقاتل من لم تبلغه دعوة الاسلام، اور جائز نہیں ہے کہ قتال کرے من، اس شخص سے، لم تبلغ دعوت الاسلام، جسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، الا بعد ان يدعوهم، مگر بعد اس کے کہ ان کو دعوت دے دے، دعوت دینے کے بعد جائز ہے قتال. ويستحب ان يدعو من بلغته الدعوه الى الاسلام، اور مستحب ہے کہ دعوت دے اس شخص کو جسے دعوت پہنچ چکی ہے بھائی، اسے بھی دعوت دے اسلام کی طرف ہے بھائی. ایک شہر ہے، وہاں کے لوگوں کو پہلے دعوت اسلام پہنچ چکی ہے، تو ان کو دعوت اسلام دینا واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ پھر بھی کیا کرے، ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں دوبارہ کیا کر دے، دعوت اسلام دے دے. یہ معنی ہے ويستحب ان يدعو من بلغت الدعوه الى الاسلام، اور مستحب ہے کہ دعوت دی جائے جسے دعوت پہنچ چکی ہے اسلام کی طرف. ولا يجب ذلك، اور یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ دعوت ایک دفعہ پہنچ چکی ہے تو اب دوبارہ دینا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے دوبارہ دے دے. فان ابوا، اگر انہوں نے انکار کیا استعانوا باللہ تعالی علیہم، تو یہ مسلمان مدد طلب کریں اللہ سے ان کے خلاف، وحاربوہم اور ان پر ان کے ساتھ جنگ کریں، ونصبوا علیہم المجانیقا اور قائم لگا دیں ان پر منجنیقیں، مجانیق جمع ہے منجنیق کی، یہ ایک آلہ ہے ایک مشین جس کے لیے بڑے بڑے پتھر دور تک پھینکے جاتے تھے بھائی۔ تو جنگ کے اندر کیا کیا جاتا، دشمن قلعے کے اندر بند ہو کر بیٹھ گیا ہے تو منجنیقیں لگائی جاتی تھیں، اس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر اس کے ذریعے قلعے کی دیواروں کو اور قلعے کے دروازے وغیرہ پر یا ان کے فوجیوں پر کیا کیے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے اور ان کی قوت کو ختم کیا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں وَنَصَبُوا عَلَيْهِمُ الْمَجَانِيقَ اور لگا دیں ان پر، نصب کر دیں ان پر منجنیقیں، وَحَرَّقُوهُمْ اور ان کو جلا دیں، یعنی ان کے گھروں وغیرہ باغات ان کی مال و دولت وغیرہ کو جلا دیا جائے، وَأَرْسَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ اور بھیجیں ان کے اوپر پانی، وَقَطَعُوا أَشْجَارَهُمْ اور کاٹ دیں ان کے درختوں کو، وَأَفْسَدُوا زُرُوعَهُمْ اور فاسد کر دیں خراب کر دیں ان کی کھیتیوں کو۔ سمجھ میں آیا بھائی، کفار کے ساتھ جہاد ہے، نہ وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں نہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہیں، لڑائی پر آمادہ ہیں، تو اب لڑائی کرتے ہوئے ان کی ساری طاقت کو ختم کر دیا جائے گا، ان کے مال و اسباب کو، ان کے گھروں کو، ہر چیز کو جلا دیا جائے گا بھائی، ان کی کھیتیاں تباہ کر دی جائیں گی، ان کے درختوں کو کاٹ دیں گے سارا، اور جس طریقے سے بھی ہو سکے بھائی، پانی کے ان پر سیلاب لا سکتے ہیں کوئی بند وغیرہ پانی کا توڑ کر، تو وہ جس طریقے سے بھی یہ نہیں کرنا چاہیں، ان کی طاقت کو کیا کیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ وَلَا بَأْسَ بِرَمْيِهِمْ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ أَسِيرٌ أَوْ تَاجِرٌ، بھائی کفار کے ساتھ جنگ ہے، ان میں کوئی مسلمان تاجر ہے یا مسلمان قیدی ہے، اب ہم تیر برساتے ہیں یا پتھر برساتے ہیں تو خطرہ ہے کہیں اس مسلمان قیدی کو نہ لگے پتھر، یا اس مسلمان تاجر کو نہ لگے، کہیں وہ نہ ہلاک ہو جائیں، تو کیا آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اگرچہ ان میں مسلمان قیدی ہی کیوں نہ ہو، مسلمان تاجر ہی کیوں نہ موجود ہو، پھر بھی کیا کیا جائے گا، ان کو تیر وغیرہ مارے جائیں گے۔ ہاں بس یہ تیر مارتے وقت نیت کفار کی ہونی چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا، باقی اگر یہ حکم لگا دیں کہ بھائی چونکہ ان میں ایک مسلمان تاجر ہے کہیں اس کو نہ لگ جائے، پھر تو جہاد کا راستہ ہی بند ہو جائے گا، مسلمان تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی تو ضرور موجود ہوگا بھائی، تو نیت کفار کی کرتے ہوئے پھر بھی ان پر حملہ کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِرَمْيِهِمْ اور کوئی حرج نہیں ہے ان کو تیر مارنے میں، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ أَسِيرٌ أَوْ تَاجِرٌ اگرچہ ان میں کوئی مسلمان قیدی ہو یا تاجر ہو، وَإِنْ تَطَرَّصُوا بِصِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِالْأُسَارَى لَمْ يَكُفُّوا عَنْ رَمْيِهِمْ، تطرسا کا معنی ہوتا ہے ڈھال بنا لینا، بھائی کفار نے کیا کیا، کچھ مسلمان بچوں کو پکڑ لیا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو پکڑا ہے یا کوئی قیدی پکڑے میں، ان کو سامنے کھڑا کر دیا کہ چلاؤ آپ تیر، تیر پہلے کس کو لگیں گے، بچوں کو لگیں گے یا تمہارے قیدیوں کو لگیں گے بھائی، کہتے ہیں پھر بھی تیر پھینکنے سے اور ان پر حملہ کرنے سے نہیں رکیں گے، اور وہی طریقہ وہی جو میں نے بتلایا کہ تیر چلاتے ہوئے کس کی نیت کریں گے، کفار کی، ان کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی، البتہ یہ نہیں کہ اب تیر اس پر ان پر حملہ ہی نہ کیا جائے بھائی اس وجہ سے، بلکہ حملہ کیا جائے گا۔ وَإِن تَصَرَّصُوا بِصِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِالْأُسَارَى لَمْ يَكُفُّوا عَنْ رَمْيِهِمْ اور اگر ڈھال بنا لیا انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو یا قیدیوں کو، لم یکفوا عن رمیہم تو نہیں رکیں گے مسلمان ان کو تیر مارنے سے، ویقصدون بالرمی الکفار دون المسلمین اور ارادہ کریں گے تیر کے ذریعے، تیر اندازی کے ذریعے ارادہ کریں گے کفار کا نہ کہ مسلمانوں کا، ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمین اور کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کے نکالنے میں. والمصاحف جمع ہے مصحف کی بھائی, قرآن کو کہا جاتا ہے. مصحف کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو. بھائی لشکر جا رہا ہے, کیا اس کے ساتھ عورتوں کا جانا درست ہے یا قرآن ساتھ لے کر چلنا درست ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے کفار غالب آ جائیں تو یہ عورتیں تو ان کے قبضے میں چلی جائیں گی, یا کفار غالب آ جائیں تو یہ قرآن ان کے قبضے میں چلے جائیں گے تو وہ اس کی بے حرمتی کریں گے. کہتے ہیں بھائی اگر بڑا لشکر ہے جس پر اطمینان ہے, اعتماد ہے کہ یہ کفار اس پر غالب نہیں آ سکتے, تو اس لشکر میں عورتوں کو لے کر جانا, قرآن کو لے کر نکلنا یہ جو درست ہے. اور اگر چھوٹا سا کوئی دستہ بھیجا ہے اس میں اس طرح عورتوں کا جانا یا قرآن کا لے کر نکلنا درست نہیں ہے. بھائی یہی بات بتلا رہے ہیں. تو کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ وَالْمَصَاحِفِ, اور کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کے نکالنے میں اور مصاحف قرآن کے نکالنے میں. مع المسلمین, مسلمانوں کے ساتھ. اِذَا كَانُوا عَسْكَرًا عَظِيمًا, جبکہ وہ مسلمان ایک عظیم لشکر ہوں. ایسا عظیم لشکر. یؤمن علیہ, کہ جس پر اطمینان ہو. ویکرہ اخراج ذالک فی سریت, اور مکروہ ہے ان کا نکالنا. فی سریت کس کے اندر؟ سریا کہتے ہیں دستہ بھائی, چھوٹا دستہ بھائی لشکر کا. یہ سرا یسری سے ہے بھائی, چھوٹا دستہ ہے. عموماً یہ خفیہ طور پر ہی بھیجا جاتا ہے رات کے وقت بھائی. وَيُكْرَهُ اِخْرَاجُ ذَلِكَ فِي سَرِيَّةٍ, اور ان کا نکالنا مکروہ ہے چھوٹے دستے میں. ایسا چھوٹا دستہ. لا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا, جس پر اطمینان نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. وَلَا تُقَاتِلُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا, اور قتال نہیں کرے گی عورت مگر اپنے خاوند کی اجازت سے. وَلَا الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ, اور نہ غلام قتال کرے گا مگر اپنے آقا کی اجازت سے. تو عورت کے لیے بھی ضروری ہے خاوند کی اجازت, اور غلام کے لیے آقا کی اجازت ضروری ہے. إِلَّا أَنْ يَهْجُمَ الْعَدُوُ, مگر یہ کہ دشمن حملہ کر دے, دشمن چڑھائی کر دے. آپ پڑھ چکے ہیں اوپر بھائی, دشمن جب چڑھائی کر دے گا تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ فرض کفایہ نہیں رہتا بلکہ فرض عین بن جاتا ہے. وَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَغْدِرُوا وَلَا يَغُلُّوا وَلَا يَمْسِلُوا, اور مناسب ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ عہد شکنی نہ کریں. غدر یغدر کا معنی ہوتے ہیں عہد شکنی کرنا, دھوکہ دینا. اور مناسب ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ دھوکہ نہ دیں, عہد شکنی نہ کریں. کفار سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے تو اس معاہدے کو توڑنا نہیں چاہیے بھائی. ولا یغلو, اور خیانت نہ کریں بھائی, یعنی مال غنیمت میں سے کوئی چیز بغیر اجازت کے نہ لیں بھائی. ولا یمسلو یا ولا یمسلو, مجرد کے ابواب سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو مزید فی کے ابواب سے پڑھ لیں. یمسلو یا یمسلو, اور بھی ابواب آتے ہیں بھائی. ولا یمسلو, اور مسلا نہ کریں. مسلمانوں کے لیے مناسب کیا ہے؟ مسلا نہ کریں بھائی. مسلا جانتے ہیں نہیں جانتے بھائی؟ چہرے کا بگاڑ دینا بھائی. کسی شخص کو قتل کیا ہے, پھر اس کی ناک کو بھی کاٹ دیا, اس کے کان بھی کاٹ دیے, اس کی آنکھیں نکال دی, ہونٹوں کو کاٹ دیا وغیرہ بھائی, اعضاء کو کاٹ دینا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلا کہتے ہیں بھائی. یہ جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں ولا یمسلو, اور مناسب ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسلا نہ کریں. ولا یقتل امرأۃً ولا صبیًّا ولا شیخًا فانیًا, اور نہ عورت کو قتل کریں اور نہ کسی بچے کو قتل کریں. ولا شیخًا فانیًا, اور نہ کسی بہت بوڑھے کو قتل کریں. ولا اعمى, اور نہ اندھے کو قتل کریں. ولا مقعدًا, اور نہ کسی اپاہج کو قتل کریں. سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی بچے, عورت, بوڑھے کو, اندھے کو, اپاہج کو قتل کرنا درست نہیں ہے. الا ان یکون احد ہؤلاء ممن یکون له رأی فی الحرب, ہاں اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کی جنگ میں رائے ہوا کرتی ہے, اسے رائے لیتے ہیں آ کر بھائی اب کیا کیا جائے, کیا جنگی تدبیر اختیار کی جائے. اگر کوئی جنگی ترکیب کا ماہر ہے ان میں سے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. ایک شخص ہے اپاہج, کفار میں سے ہے, سمجھ میں آیا؟ اپاہج ہے یا بڑا بوڑھا آدمی ہے لیکن اس کی جنگی رائے بڑی زبردست ہوتی ہے، اس کے سارے ساتھی کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی تدبیر کرنے لگتے ہیں پہلے آ کر اس سے مشورہ کرتے ہیں، تو اس قسم کے آدمی کو کیا کیا جائے گا، چاہے اپاہج ہو چاہے بوڑھا ہو، اسے کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ان کی مدد کرنے والا ہے بھائی. الا ان يكون احدها اولئك ممن يكون له راي في الحرب، يا کہ ہو ان میں سے کوئی ایک، ممن ان لوگوں میں سے، یکون له راي في الحرب، جس کی رائے ہوا کرتی ہے جنگ کے اندر، او تكون المراه ملكه، یا عورت جو ہے وہ ملکہ ہو، پھر اسے قتل کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں، پھر تو وہ ان کی ملکہ ہے تو اب اسے قتل کیا جا سکتا ہے. پھر تو سارے لشکر کی قوت ہی کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ بادشاہ کے ذریعے ہوتی ہے، یا ملکہ جو ہے اس کے ذریعے ہے، تو اسے قتل کریں گے، ان کی قوت ختم کریں. ولا یقتلوا مجنونا، اور نہ ہی کسی دیوانے کو قتل کریں گے، کسی پاگل کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا کفار میں سے. وَإِن رَأَى الْإِمَامُ أَن يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَرْبِ أَوْ فَرِيقًا مِنْهُمْ. اچھا بھائی، ابھی تک تو یہ بتلایا کہ کفار کو پہلے کیا کیا جائے، دعوت دی جائے، پھر اس کے بعد انہیں جزیہ کی ادائیگی پر آمادہ کیا جائے، اگر پھر بھی تیار نہ ہو پھر ان پر کیا کیا جائے، حملہ کر دیا جائے. تو کیا بھائی صلح کی کوئی صورت نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، اگر جو امام ہے اس کو صلح کے اندر مسلمانوں کی بہتری نظر آئے تو اس کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے، صلح بھی کر سکتا ہے. وَإِن رَأَى الْإِمَامُ، اور اگر امام کی یہ رائے ہوئی کہ اَن يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَرْبِ، کہ وہ صلح کر لے جنگ والوں سے، اہل حرب سے، او فَرِيقًا مِّنْهُمْ، یا ان میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِّلْمُسْلِمِينَ، اور اس کے اندر مصلحت تھی، بھلائی تھی، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، فلا باس بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، صلح کر سکتا ہے. فَإِن صَالَحَهُم مُدَّتًا ثُمَّ رَأَى أَنَّ نَقْضَ الصُّلْحِ أَنفَعُ. اچھا بھائی، صلح تو کر لی، معاہدہ تو کر لیا ان کے ساتھ، لیکن اگر بعد میں کوئی ایسی صورتحال پیش آئی کہ اب امام یہ سمجھتا ہے کہ اب صلح کا توڑ دینا بہتر ہے، تو صلح توڑ دے، لیکن یہ طریقہ نہ اختیار کرے کہ اچانک پھر کفار پہ حملہ کر دے. سمجھ میں آیا؟ یہ تو غدر ہوا، اور حالانکہ ابھی منع کیا گیا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، مسلمان دھوکہ دینا مسلمان کی شان نہیں ہے بھائی، تو لہٰذا پہلے ان کو اطلاع کر دے بھائی، یاد رکھو ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا آج کے بعد وہ ختم ہے، ہماری طرف سے اس کی پابندی نہیں ہوگی، پھر بعد میں ان پر حملہ کر دے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن صَالَحَهُم مُدَّتًا، پس اگر کفار کے ساتھ صلح کر لی کچھ مدت کے لیے، ثُمَّ رَأَى، پھر یہ رائے ہوئی کہ أَنَّ نَقْضَ الصُّلْحِ أَنفَعُ، کہ صلح کو توڑ دینا وہ زیادہ نافع ہے، نَبَذَ إِلَيْهِم، تو پھینک دے ان کی طرف. اس لفظی ترجمہ کر رہا ہوں مولانا، نبذہ کا معنی ہوتا ہے عہد کو توڑ دینا اور ان کو بھی اطلاع دے دینا بھائی، عہد توڑ کر دوسرے کو بھی اطلاع دے دینا. تو نبذ الیہم ای عہدہم، نبذ الیہم عہدہم، تو ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑ دے. وقاتلہم، اور ان کے ساتھ قتال کرے. فَإِن بَدَأُوا بِخِيَانَةٍ قَاتَلَهُمْ، اگر انہوں نے ابتدا کی تھی خیانت کے ساتھ ان سے قتال کرے، وَلَمْ يَنْبِذْ إِلَيْهِمْ، اور ان کے پھر ان کو معاہدہ توڑنے کی اطلاع نہ دے. بھئی اگر انہوں نے معاہدہ توڑا، انہوں نے پہلے کیا کیا، کوئی خیانت وغیرہ کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو اب یہ بھی نہیں ضروری کہ آپ اطلاع دیں، بلکہ اب فوراً آپ کیا کر سکتے ہیں، ان پر حملہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جب انہوں نے خیانت کر دی تو معاہدہ تو انہوں نے توڑ ڈالا، معاہدہ رہا ہی نہیں، لہذا اب اطلاع نہیں دیں گے بلکہ ویسے حملہ کر دیں گے. یہ معنی فَإِن بَدَأُوا بِخِيَانَةٍ، اگر انہوں نے ابتدا کی خیانت کے ساتھ، قَاتَلَهُمْ، تو ان سے قتال کریں گے، وَلَمْ يَنْبِذْ إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف ان کو سے معاہدہ توڑنے کی اطلاع انہیں نہیں دیں گے. اذا کان ذلک باتفاقہم، اگر یہ ان کے اتفاق سے ہوا تھا، یعنی یہ جو خیانت اگر انہوں نے آپس میں کیا کیا تھا، اتفاق سے کی تھی، پھر تو ہم انہیں اطلاع نہیں دیں گے. اگر کوئی ایک آدھا فریق تھا اس میں سے، پھر تو ساروں نے خیانت نہیں کی، ایک آدھے فریق نے کی ہے، سمجھ میں آیا؟ پھر اطلاع دی جائے گی کہ معاہدہ ختم ہو گیا، تمہارے فریق نے ایک نے پابندی نہیں کی، تو جنگ کے لیے تیار رہنا. وَإِذَا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إِلَىٰ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ أَحْرَارٌ، اور جب نکلے ان کے غلام مسلمانوں کی لشکر کی طرف تو وہ آزاد ہیں. بھائی لشکر آمنے سامنے موجود ہیں، کفار کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، یا مسلمانوں نے گھیرا ہوا ہے ان کے قلعے کو، کفار کے کچھ غلام بھاگ کر آ گئے مسلمانوں کے لشکر کی طرف، تو کہتے ہیں بس ان سے بھاگ کر آ گئے، اب یہ آزاد شمار ہوں گے. کیا شمار ہوں گے؟ آزاد شمار. یہ معنی ہے وَإِذَا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إِلَىٰ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ، اور جب نکل آئے ان کے غلام مسلمانوں کے لشکر کی طرف، فَهُمْ أَحْرَارٌ، تو یہ آزاد ہیں. وَلَا بَأْسَ أَن يَعْلِفَ الْعَسْكَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيَأْكُلُوا مَا وَجَدُوهُ مِنَ الطَّعَامِ. ہاں بھائی آگے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں، جنگ کے لیے لشکر چل پڑا، دار الحرب پہنچ گیا، اور وہاں اب بھائی ضروریات مختلف پیش آتی ہیں، تو کیا وہ بقدر ضرورت کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں، کوئی چیز ان کو ملے یا استعمال نہیں کر سکتے، سارا کچھ مال غنیمت یا مال فی شمار ہوگا. کہتے ہیں نہیں بھائی، بقدر ضرورت ہر چیز کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں حاجت کے بقدر. ہاں ذخیرہ وغیرہ نہیں کر سکتے، اس کا استعمال جائز ہوا ہے، اس کے وہ مالک نہیں بنے. تو کوئی چیز ملتی ہے، لکڑیاں جلانے کے لیے چاہیے تو لکڑیاں ان کی استعمال کریں، جلائیں اگر، اور غلہ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے ان کا غلہ کھا لیں بھائی، استعمال کر سکتے ہیں. تو ہر چیز، ان کا اسلحہ وغیرہ ملتا ہے، اسلحہ اگر ضرورت ہے، کسی مسلمان کی مثلا تلوار ٹوٹ گئی اور پھر اسے دار الحرب میں کہیں کوئی تلوار پڑی ہوئی ملتی ہے، تو اس کے لیے اس تلوار کا استعمال کرنا جائز ہے. ہاں مالک نہیں بنے گا، صرف استعمال اس کے لیے کیا ہے، جائز. اسی طرح تمام چیزیں دیکھیے خود بتلا رہے ہیں. ولا باس، اور کوئی حرج نہیں ہے، ان یعلف العسکر فی دار الحرب. علف علفو کے معنی ہوتا ہے جانور کو چارہ کھلانا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جانوروں کو چارہ کھلائے لشکر دار الحرب میں، یعنی ان کے چارہ وغیرہ حلال ہے ان کے لیے استعمال کرنا. ویاکلوا ما وجدوه من الطعام، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کھائیں وہ جو پائیں غلے میں سے جو کچھ ملتا ہے اسے کھا سکتے ہیں، یا کھانے میں سے. ویستعملوا الحطب، اور لکڑیاں استعمال کر سکتے ہیں. سمجھے، ساروں کا عطف اسی پر، یعلیفہ پر ہو رہا ہے. ولا باس ان یعلیفہ، ولا باس ان یأکلوا، ولا باس ان یستعملوا الحطب، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ لکڑیاں استعمال کریں. ویدہینوا بالدہن، دہن تیل کو کہتے ہیں، اور تیل استعمال کریں، تیل لگائیں. بھائی مراد ہے کھانے وغیرہ کا تیل جسے کھایا جا سکتا ہے. وَيُقَاتِلُوا بِمَا يَجِدُونَهُ مِنَ الصَّلَاحِ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ قتال کریں اس چیز کے ساتھ جو اسے جسے وہ پائیں، یعنی کہ اسلحہ کوئی ملتا ہے تو اس کے ذریعے بھی جنگ بھی کر سکتے ہیں. كُلُّ ذَلِكَ بِغَيْرِ قِسْمَةٍ، یہ سب کچھ بغیر تقسیم کے ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں لے کر آؤ اکٹھی کی جائیں مال غنیمت یا مال فی کے طور پر، اور پھر اس کو کیا کیا جائے مسلمانوں میں تقسیم، بلکہ دار الحرب میں گئے ہیں تو ان کی ہر چیز استعمال کرنا ان کے لیے مباح ہے، جائز ہے بھائی. تو بقدر ضرورت استعمال کریں گے، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، البتہ اسے ذخیرہ بنانا ان کے لیے درست نہیں، کیونکہ مالک نہیں بنے، صرف استعمال جائز ہے. تو کہتے ہیں کل ذالک بغیر قسمتی، یہ سب کچھ بغیر تقسیم کے ہوگا. ولا يجوز ان يبيع من ذلك شيئا، اور جائز نہیں ہے کہ بیچیں اس میں سے کسی چیز کو. ولا يتمولونه، اور نہ ہی اس کو بچا کر رکھیں گے، یعنی ذخیرہ کریں گے. ذخیرہ کرنا یا بچا کر رکھنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہ مالک نہیں ہے، بیچنا بھی درست نہیں کیونکہ یہ اس کے مالک نہیں. ومن اسلم منہم، بھئی ان میں سے کفار میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو کیا اس کا مال وغیرہ محفوظ ہے، اب اسے نہیں چھینا جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، جو مسلمان کیا اور جو شخص ان میں سے مسلمان ہوا اس نے اپنی جان کو بھی محفوظ کر لیا، اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اس کی جو چھوٹی اولاد ہے وہ بھی محفوظ ہوئی، اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. اور وہ سارا مال جو اس کے قبضے میں ہے یا اس نے کیا کیا کسی مسلمان یا ذمی کے پاس بطور امانت کے رکھوایا، وہ بھی سارا کیا ہوا؟ محفوظ ہوا. البتہ اس کا وہ مال جو کفار کے قبضے میں ہے، دار الحرب والوں کے پاس ہے، وہ محفوظ نہیں. مثلا اس کی جائیداد ہے، زمین ہے، تو جب اس شہر کو ہم فتح کر لیں گے تو وہ زمین اور جائیداد اب اس کی نہیں رہی، بلکہ وہ سب مال غنیمت میں شمار ہوگا. اس کی بیوی قبضے میں آ جاتی ہے بھائی جنگ کے بعد، وہ کہتے ہیں وہ بھی مال غنیمت میں سے شمار ہوگی. بھائی کیوں؟ خاوند مسلمان ہو چکا ہے. کہتے ہیں خاوند چاہے مسلمان ہو چکا لیکن بیوی تو ابھی بھی حربی ہے. بھائی کیا ہے؟ حربی ہے. اسی طرح اس کی وہ اولاد جو جوان ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، وہ بھی حربی ہے، لہذا وہ بھی کس میں سے شمار ہوگی؟ مال غنیمت میں سے. بھائی تو کہتے ہیں وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، اور جو کوئی مسلمان ہو گیا ان میں سے، احرز بِإِسْلَامِهِ، احرز بِإِسْلَامِهِ نَفْسَهُ، تو محفوظ کر لیا اس نے اپنے اسلام کے ذریعے اپنی جان کو، وَأَوْلَادَهُ الصِّغَارَ، اور اپنی چھوٹی اولاد کو، نابالغ اولاد کو، وَكُلَّ مَالٍ هُوَ فِي يَدِهِ، اور ہر اس ایسے مال کو جو اس کے قبضے میں ہے، او ودیعتن، یا ہر ایسا مال جو کہ امانت ہے، فی ید مسلمین او ذمین، کسی مسلمان کے قبضے میں یا کسی ذمی کے قبضے میں. بھائی چیزیں میں نے بتایا تھا دو قسم پر ہیں، کچھ منقولی ہیں اور کچھ غیر منقولی. تو منقولی چیزوں ساری کی ساری اسی کی رہیں گی، وہ ان کا مالک ہے. البتہ غیر منقولی یعنی زمین جو ہے اس میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وہ مال غنیمت میں شمار ہوگی، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، زمین بھی اسی کی رہے گی. فَإِن ظَهَرْنَا عَلَى الدَّارِ، پس اگر ہم غالب آگئے اس دار پر یعنی اس دار الحرب پر، فَعَقَارُهُ فَيْعُن، تو اس کی جو غیر منقولی جائیداد ہے وہ فَيْعُن، وہ غنیمت ہوگی، اسے کس میں شمار کیا جائے گا؟ مال غنیمت میں سے. وَزَوْجَتُهُ فَيْعُن، اور اس کی بیوی غنیمت میں سے شمار ہوگی کیونکہ وہ حربی ہے. وَحَمْلُهَا فَيْعُن، اور اس کی بیوی کا جو حمل ہے پیٹ میں جو، وہ بھی غنیمت ہوگا. وَأَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فَيْعُن، اور اس کی بڑی اولاد جو ہے یعنی بالغ اولاد، وہ بھی مال غنیمت میں سے ہوگی. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ الصَّلَاحُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُجَهَّزُ إِلَيْهِمْ، بھائی کفار پر کیا اسلحہ وغیرہ بیچنا درست ہے؟ کہتے ہیں بھائی جب جنگ ہو رہی ہے اس دوران کفار کو اسلحہ بیچنا جائز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کی قوت بڑھے گی. تو نہ ان کو بیچنا جائز ہے اور نہ ان کی طرف تیار کر کے بھیجنا، یعنی تاجر لے کر جاتے ہیں وہاں پر کہ کوئی خریدنا چاہے تو خرید لے، اسلحہ بہت زیادہ ہو گیا، کہتے ہیں نہیں اس سے ان کی طاقت بڑھے گی، یہ جائز نہیں ہے. یہ معنی ولا ينبغي ان يباع السلاح من اهل الحرب، اور مناسب نہیں ہے کہ بیچا جائے اسلحہ جنگ والوں پر، اہل حرب پر. ولا يجهز اليهم، اور نہ ہی ان کی طرف تیار کر کے بھیجا جائے کہ تاجر وہاں لے جائیں بیچنے کے لیے. ولا يفادى بالاسارى عند ابي حنيفه رحمه الله. اچھا بھائی، فادا یفادی کے معنی ہوتے ہیں فدیہ لے کر چھوڑنا، مال لے کر کسی کو آزاد کرنا، چھوڑنا، کہتے ہیں فادا یفادی. بھائی ان کے قیدی پکڑ لیے ہم نے، تو کیا ان کے قیدیوں کو مال لے کر چھوڑا جائے گا یا نہیں چھوڑیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے قیدیوں کو فدیہ لے کر بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ ہم قیدیوں کو چھوڑیں گے تو قیدی بھی کیا کریں گے، پھر جا کر دوبارہ ان کی طرف سے لڑیں گے، ان کی قوت بڑھے گی. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کے قیدیوں کے بدلے مسلمان قیدیوں کو چھڑوایا جائے گا بھائی. کہتے ہیں وَلَا يُفَادَ بِالْأُسَارَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور فدیہ لے کر نہیں چھوڑا جائے گا قیدیوں کو. عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وَقَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى, اور صاحبین رَحِمَهُمَ اللَّهُ فرماتے ہیں, يُفَادَ بِهِمْ أُسَارَ الْمُسْلِمِينَ, کہ فدیہ میں چھڑوایا جائے گا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو. وَلَا يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ, من ان کہتے ہیں احسان کو, اور جائز نہیں ہے ان پر احسان کرنا, یعنی قیدیوں کو ویسے ہی ان کے چھوڑ دیتے ہیں احسان کرتے ہوئے, کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں, اس سے ان کی قوت بڑھے گی. وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةً عَنْ وَطَنٍ, عنوہ کا معنی ہوتا ہے زور بازو سے, قوت کے ذریعے, زبردستی بھائی. اضافہ تحل امام بلدتن عن وطن, جب فتح کر لے امام کسی شہر کو بزور بازو, فہو بالخیاری, تو اسے اختیار ہے, انشاء قسمہا بین الغانمین و انشاء اقر اہلہا علیہا, اگر چاہے تو اس کو تقسیم کر دے غانمین غنیمت والوں میں, و ان شاء اقر اهلها علیها, اور اگر چاہے تو اس کے شہر والوں کو برقرار رکھے اس جگہ پر. جہاد جاری ہے تو امیر المومنین کی مرضی ہے, چاہے تو یہ جو سارا شہر فتح ہوا ہے اس کی ساری زمین ان مجاہدین میں تقسیم کر دے, اور چاہے تو اسی شہر والوں کے پاس رہنے دے, زمینیں انہی کے پاس رہنے دے, اور ان پر جزیہ اور خراج وغیرہ لگا دے بھائی, یہ امیر کی مرضی ہے بھائی, یہ معنی ہے. وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةً عَنْ وَطَنٍ, اور جب فتح کر لے امام کسی شہر کو زبردستی, فَهُوَ بِالْخِيَارِ, تو اسے اختیار ہے, انشاء قَسَّمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ, چاہے تو اس کے تقسیم کر دے ان غنیمت والوں کے درمیان, وَإِنشاء قَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا, اور اگر چاہے تو برقرار رکھے اس کے رہنے والوں کو اس پر, وَوَضَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ, اور رکھ دے مقرر کر دے ان پر جزیہ, وَعَلَى أَرَاضِيهِمُ الْخِرَاجَ, اور ان کی زمینوں پر خراج, یعنی ان کی زمینوں پر خراج مقرر کر دے اور ان پر جزیہ, وَهُوَ فِي الْأُسَارَى بِالْخِيَارِ, اور نیز امیر جو ہے قیدیوں کے بارے میں بھی اس کو اختیار ہے, ان کفار کے جو قیدی پکڑے گئے ہیں جنگی قیدی, ان شاء قتلہم, اگر چاہے تو انہیں قتل کر دے, وہ ان شاء ترقہم, اور اگر چاہے تو انہیں غلام بنا لے, وہ ان شاء ترقہم احرارن ذمتا للمسلمین, اور اگر چاہے تو ان کو آزاد ہی چھوڑ دے ذمی بنا کر مسلمانوں کے لیے, ذمی بنا کر تو آزادی چھوڑ دیں مسلمانوں کی ذمہ داری میں. وَلَا يَجُوزُ أَن يَرُدَّهُمْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ, اور یہ جائز نہیں ہے کہ ان کو واپس لوٹا دے دار الحرب, دار الحرب نہیں جانے دیں گے بھائی, سمجھ میں آیا, چاہے تو ان کو قتل کرو, چاہے تو غلام بنا لو, چاہے تو ذمی بنا کر یہیں رہنے پر مجبور کرو. وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْعَوْدَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَمَعَهُ مَوَاشٍ, بھائی صورت یہ کہ امام نے علاقہ فتح کر لیا, اب واپس دارالاسلام آنا چاہتا ہے بھائی, بہت سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مویشی بھی ان کے پکڑ لیے ہم نے, اب ان کو واپس لے جانا مسفرض کرو مسئلہ بن گیا, نہیں لے جا سکتے بھائی, کیا کیا جائے, کیا ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, ان کی طاقت اور قوت کو ختم کرنا ہے ہم نے ہر حال میں, لہذا بھی ان مویشیوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے, تو ان کفار کے لیے بھی نہیں چھوڑا جائے گا, بلکہ ان سب کو ذبح کر دو, سب کو کیا کر دو, ذبح کر دو, اور پھر ان کو آگ لگا دو, جلا دو بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْعَوْدَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ, جب ارادہ کیا امام نے دار الاسلام لوٹنے کا, وَمَعَهُ مَوَاشٍ, اور اس کے ساتھ مویشی تھے, فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَقْلِهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ, پس وہ قادر نہیں ہوا اس کو ان کو منتقل کرنے دار الاسلام کی طرف, ذبحها, تو ان کو کیا کر دے, ذبح کر دے, وحرقها, اور ان کو جلا دے, ولا يعقرها, اور ان کا عقر نہ کرے بھائی, پونچے نہ کاٹے بھائی. عقر کہتے تھے بھائی عرب میں طریقہ تھا مثلا بھائی, کسی جانور کو ذبح کرنا ہوتا یا ضائع کرنا ہوتا بعض اوقات تو اس کے گھٹنوں پر تلوار مار دیتے، وہ جانور زخمی ہو گیا، اب کسی کام سواری وغیرہ کسی کام کے قابل بھی نہیں رہا، پھر بعد میں چاہے بعض اوقات پھر ذبح بھی کرنا ہوتا ذبح کر لیتے، تو اس سے منع کیا گیا بھائی کہ ان کے گھٹنے وغیرہ پر تلوار نہ ماری جائے، ان کو زخمی نہ کیا جائے، اس طرح ان کو ضائع نہ کیا جائے، اس سے جانوروں کو کیا ہوگی تکلیف ہوگی بھائی، لہٰذا ذبح کر. تو کہتے ہیں ولا یعقرھا اور ان کی پونچھیں بھی نہ کاٹے، ولا یترکھا اور نہ ہی انہیں چھوڑے، ویسے ویسے بھی نہ چھوڑے ورنہ تو کفار کے کام آئیں گے، ان کے کام نہیں آنا چاہیے. اب ولا یقسم غنیمتا فی دار الحرب اور امام تقسیم نہیں کرے گا غنیمت کو دار الحرب میں، حتی یخرجھا الی دار الاسلام یہاں تک کہ اسے نکال لائے دار الاسلام کی طرف. بھائی وہ جو مال وہاں حاصل ہوا ہے وہیں پر تقسیم نہیں کرے گا بلکہ دار الاسلام لے کر آئے گا اور پھر یہاں آ کر کیا کیا جائے گا اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. ورد هو المقاتل فی العسکر سواء بھائی کچھ لوگ جنگ کرنے والے تھے لشکر کے اندر، کچھ پیچھے مددگار تھے بھائی، کچھ ساتھی تو لڑنے نکل جاتے ہیں پیچھے کچھ ساتھی کیا کرتے تھے مدد اور کام بھائی کھانے پینے وغیرہ اور ان چیزوں کا انتظام کرتے تھے، تو کیا ان کا بھی حصہ ہوگا؟ یہ صرف مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم ہوگا جو آگے لڑ رہے تھے؟ کہتے ہیں نہیں، سب کا حصہ ہوگا بھائی، یہ پیچھے والوں کی مدد بھی تو ضروری تھی، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، تو لہذا سب کا حصہ ہوگا. تو رد ان کہتے ہیں مددگار کو. ور رد اول مقاتل فی العسکر سوا ان اور مددگار اور لڑنے والا لشکر میں سوا ان یہ کیا ہیں؟ برابر ہیں، سب کا حصہ ہوگا. وَإِذَا لَحِقَهُمْ اچھا بھائی یہاں سے بتلا رہے ہیں ایک مسلمانوں کا ایک لشکر ہے وہ کفار کے علاقے میں جنگ کرتا چلا جا رہا ہے، تو جنگ ختم ہو گئی اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے اور چھوٹا لشکر چلا ان کی مدد کے لیے، وہ جب پہنچا جنگ ختم ہو گئی تھی بھائی، چنانچہ واپس چل پڑے بھائی، تو کیا اب یہ جو بعد میں مدد آئی ہے ان کا حصہ بھی ہوگا مال غنیمت میں یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی جب تک مال غنیمت دار الاسلام نہ لے آئیں اس سے پہلے پہلے جو بھی مدد پہنچی ہے ان کو، جو بھی لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، سب کا حصہ ہوگا. سب کا کیا ہوگا بھائی؟ وہ تو مدد کی نیت سے آئے تھے وہ الگ بات ہے، ان کے پہنچنے سے پہلے کیا ہو گئی؟ جنگ اتفاق سے ختم ہو گئی بھائی، ورنہ تو وہ کس نیت سے چلے تھے وہاں سے؟ جہاد ہی کی نیت سے چلے تھے. تو کہتے ہیں وَإِذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ اور جب مل گئی ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی مدد دار الحرب کے اندر ہی، قبل ان یخرج الغنیمت الى دار الاسلام قبل اس کے کہ نکال لائیں مال غنیمت کو دار الاسلام کی طرف، شارکوہم فیہا تو وہ مددگار بھی شریک ہو جائیں گے ان مسلمانوں ان لشکر والوں کے ساتھ اس مال غنیمت میں. ولا حق لاہل السوق العسکری فی الغنیمت اچھا بھائی لشکر چلتا ہے تو ساتھ تاجر بھی ہو لیتے ہیں کہ ہمارا سامان ساتھ بکتا رہے گا، ہزاروں لوگ ہیں تو چیزیں بیچتے ہیں تاجر، تو کیا جو تاجر ساتھ ہے اپنا سامان وغیرہ بیچ رہے ہیں کیا ان کا بھی حصہ ہوگا مال غنیمت میں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ جہاد کی نیت سے تو نہیں چلے، وہ تو تجارت کی نیت سے چلے ہیں، لہذا ان کو کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ تجارت بھی کر رہا ہے اور لڑائی میں بھی حصہ لیتا ہے باقاعدہ طور پر، پھر تو بھائی تجارت ضمناً ہوئی، اصل معلوم ہوا اس کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ جہاد ہی ہے، لہذا اب اس کا حصہ ہوگا. تو کہتے ہیں ولا حق لاہل السوق العسکری فی الغنیمت اور کوئی حق نہیں ہے اہل السوق عسکر لشکر کے بازار والوں کا، فی الغنیمت غنیمت کے اندر، الا ان یقاتلوا مگر یہ کہ وہ بھی قتال کریں پھر ان کا حصہ ہوگا. واذا آمن رجل حر یاد رکھیے جب مسلمانوں میں سے کوئی کسی کافر کو امان دے دے تو اسے امان حاصل ہوگی، اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی، سمجھ میں آیا؟ مسلمانوں میں سے کوئی کسی کافر کو امان دے دیتا ہے، کوئی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک کو دے امان یا زیادہ کو امان دے بھائی، تو سارے مسلمانوں کی طرف سے اسے امان ہوگی، اب اس شخص کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی اسے نہیں چھیڑے گا بھائی. کہتے ہیں وَإِذَا آمَنَ رَجُلٌ حُرٌّ أَوْ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، جب امان دے دیا کسی آزاد آدمی نے یا کسی آزاد عورت نے، کسے امان دیا؟ کافرن، کسی کافر کو، او جماعتن، یا ان کی کسی جماعت کو، او اہل حصن، یا قلعے والوں کو، او مدینتن، ای اہل مدینتن، اس کا عطف حصن پر ہے، یا شہر والوں کو، صح امانہم، تو ان کا امان دینا صحیح ہے. ولم یجز لاحد من المسلمین قتلهم، اور جائز نہیں ہے کسی ایک کے لیے بھی مسلمانوں میں سے ان کا قتل کرنا، الا ان یکون فی ذلک مفسدۃ، مگر یہ کہ اس کے اندر فساد ہو، خرابی ہو. امان دینے میں اگر بہت نقصان ہے تو فیم بیزو الیہم الامام، تو توڑ دے گا ان کے سا معاہدے کو، یعنی اطلاع دے دے گا، امان کو توڑ دے گا امام. امام کیا کرے گا؟ امان کو توڑ دے گا. سمجھ میں آئے؟ ویسے کوئی نہیں امان کو، کسی کو بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت امان دے دیں تو انہیں امان حاصل ہوگی. کہتے ہیں ولا یجوز امان ذمی ولا اسیر ولا تاجر یدخل علیہم، اور جائز نہیں ہے ذمی کا امان دینا، اور نہ کسی قیدی کا امان دینا، اور نہ کسی ایسے تاجر کا جو ان پر داخل ہوا ہے، داخل ہوتا ہے. بھائی کافروں کے پاس ایک مسلمان تاجر ہے، ان کے پاس ہے، تجارت کی غرض سے گیا ہوا ہے، وہ کسی کو امان دیتا ہے، کیا اس کا امان دینا صحیح ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کا امان دینا صحیح نہیں، تو وہ تو خود ان کے پاس ہے بھائی. ذمی کسی کو امان نہیں دے سکتا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح کوئی قیدی ہے بھائی، کافروں کے پاس کوئی مسلمان قیدی ہے، وہ بھی کسی کو امان نہیں دے سکتا. یہ معنی ولا یجوز امان ذمی ولا اسیر ولا تاجر یدخل علیہم، اور جائز نہیں ہے کسی ذمی کا امان دینا، اور نہ کسی قیدی کا، اور نہ کسی ایسے تاجر کا جو ان کفار پر داخل ہوتا ہے. ولا یجوز امان العبد المحجور علیہ، اچھا بھائی ایک عام غلام ہے، ایک عبد مازون ہے جسے اجازت دے دی آقا نے جہاد کی، تو کیا عبد محجور جو ہے، جو عام غلام ہے، وہ امان دے سکتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، جو عبد محجور ہے عام غلام ہے، وہ کس کا امان دینا درست نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، اس کا اعتبار ہے، وہ امان کسی کو دے دیتا ہے تو وہ بھی مامون ہوگا. تو کہتے ہیں ولا یجوز امان العبد المحجور علیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور جائز نہیں ہے محجور علیہ غلام کا کسی کو امان دینا امام صاحب کے نزدیک، الا ان یأذن لہ مولاہ فی القتال، مگر یہ کہ اسے اجازت دے دے اس کا آقا قتال کے اندر. جہاد کی اگر اجازت دے رکھی ہے اس کے آقا نے تو پھر اس کا امان دینا صحیح ہے. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی یصح امانہ، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا امان دینا صحیح ہے، چاہے آقا نے اجازت دی ہو چاہے آقا نے اجازت نہ دی ہو. وَإِذَا غَلَبَ الْتُرْكُ عَلَى الرُّومِ فَصَبَوْهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ مَلَكُوهَا، یاد رکھیے بھائی دو کفار کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، مثلا ترک والے بھی فرض کرو کفار ہیں اور روم والے بھی ہیں، وہ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. تو ایک کفار کی ایک جماعت دوسری جماعت پر غالب آئی اور اس کے سارا مال و اسباب اس نے چھین لیا اور قبضہ کر لیا. تو یاد رکھیے جو جماعت غالب آئی ہے، جس نے ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا اور اپنے علاقے میں لے گئی ہے، وہ سارے سامان کی مالک بن گئی. کیا بن گئی؟ مالک بن گئی. لہذا اب بعد میں مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کے ساتھ جنگ کی اور وہ ساری چیزیں مسلمانوں نے ان سے چھین لی، تو کہتے ہیں اب مسلمان ان کے کیا بن گئے؟ مالک بن گئے. دیکھیے آگے اور مسائل آئیں گے بھائی، میں بتلاؤں گا کیا معنی، فائدہ کیا ہوا یہ کہنے کا یہ مالک بن گئے. ظاہر تو یہ جب انہوں نے قبضہ کر لیا ہے تو یہ پھر مالک ہونے یا نہ ہونے کا کیا معنی، ایک چیز ان کے قبضے میں چلی گئی، لیکن نہیں بھائی فرق پڑتا ہے. ایک ہم کہیں مالک ہے، دوسری صورت میں کہیں مالک نہیں ہے، فرق پڑے گا دیکھنا بھائی. وَإِذَا غَلَبَ الْتُرْكُ عَلَى الرُّومِ، اور جب غالب ہو گئے ترک والے روم والوں پر، فَصَبَوْهُمْ، پس کیا ترک والوں نے روم والوں کو قیدی بنا لیا، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ اور چھین لیا ان کے مالوں کو، مَلَكُوهَا تو ان سب کے کیا بن گئے، مالک بن گئے. پھر اس کے بعد وَإِنْ غَلَبْنَا عَلَى التُّرْكِ اور اگر ہم غالب ہوئے ترکی والوں پر، حَلَّ لَنَا مَا نَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ تو حلال ہے ہمارے لیے ہم جو کچھ پائیں اس مال میں سے، یعنی ہمارا ہم کیا بن جائیں گے اس کے مالک. وَإِذَا غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْوَالِنَا اور جب اگر جب وہ غالب آئے ہمارے مالوں پر، وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِمْ اور انہوں نے اس مال کو محفوظ کر لیا اپنے وطن کے ذریعے، یعنی مال چھین کر ہمارا مال چھینا اور کہاں لے گئے، اپنے وطن میں لے گئے، مَلَكُوهَا تو وہ کیا بن گئے اس کے مالک بن گئے. اب دیکھیے صورت بھائی، فائدہ سنو اب، کیا مالک بننے کا کیا فائدہ ہوا. کفار نے کسی علاقے پر حملہ کیا تھا اور وہاں مسلمانوں سے مال و اسباب چھینا اور اپنے وطن میں لے گئے، کیا بتلایا صاحب قدوری نے، وہ کیا بن جائیں گے اس کے مالک، مالک بن گئے. لہذا اب ایک مسلمان تاجر جاتا ہے اور وہاں سے وہی چیزیں خرید کر لاتا ہے اور یہاں لا کر بیچنا چاہتا ہے، مالک نے وہ چیزیں دیکھ لی جس سے وہ چھین کر لے کر گئے تھے، وہ زندہ تھا، مالک کہتا ہے بھائی یہ چیزیں تو میری ہیں مجھے دے دو، وہ کہتا ہے بھائی آپ کو میں کیسے دوں، یہ تو میں خرید کر لایا ہوں. وہ قاضی کے پاس چلا گیا کہ میری چیزیں ہیں، یہ نشانیاں میں گواہ پیش کرتا ہوں، یہ میری چیزیں ہیں بھائی، تو کیا آپ اسے لے لے گا؟ نہیں بھائی، میں نے ضابطہ ذکر کر دیا، جب کفار لے گئے تھے وہ کیا بن گئے، مالک. اور یہ تاجر کس سے خرید کے لایا ہے، یعنی مالک سے خرید کر لایا ہے، لہذا اب دوسرا شخص لینا چاہتا ہے جو جتنے پیسوں کا تاجر لے کر آیا اتنے پیسے دے دے تو تاجر کا بھی نقصان نہیں اور اس کو بھی اس کی چیز واپس مل جائے گی، ویسے لینا چاہے تو ویسے نہیں لے سکتا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اگر ہم یہ کہیں مالک ہی نہیں بنا پھر مفت لے لے گا، کیونکہ کفار لے گئے فرض کرو، اور کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہم کیا کہتے ہیں وہ مالک، جب مالک نہیں بنے تو تاجروں سے خرید کر لے کر آیا، لیکن یہ مالک سے خریدا یا غیر مالک سے خریدا، چیز کو تو مالک سے خریدنا چاہیے تھا، یہ تو غیر مالک سے خرید کر آیا ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اصل مالک دیکھتے ہی کہے گا لاؤ بھائی میری چیز دے دو تو اسے دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْوَالِنَا وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِمْ اور جب وہ غالب آ گئے ہمارے مالوں پر اور اس کو انہوں نے محفوظ کر لیا اپنے وطن میں کے ذریعے، مَلَكُوهَا تو اس کے مالک بن جائیں گے. فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ پس اگر غالب ہوئے اس پر مسلمان، فَوَجَدُوهَا قَبْلَ الْقِسْمَتِ تو پایا اس کو، پایا انہوں نے اس سامان کو تقسیم سے پہلے. اچھا اب دیکھو یہ بتلا رہے ہیں مسلمانوں کا لشکر گیا، کفار یہاں سے بہت سا مال و اسباب لوٹ کر چھین کر لے گئے تھے بھائی، مسلمانوں کا لشکر گیا اور مسلمانوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، ساری چیزیں واپس چھین لیں، ساری چیزیں واپس چھین لیں. فرض کریں ایک مسلمان کی کوئی چیز تھی، مثلا چلو گاڑی فرض کر لو، ایک مسلمان کی ایک گاڑی تھی وہ بھی چھین کر لے گئے تھے. اب کفار پر جب ہم نے فتح حاصل کر لی تو یہ سارا مال غنیمت آ گیا، تو مال غنیمت اب امیر پھر کیا کرتا ہے، پھر تقسیم کرتا ہے، سارے پانچواں حصہ بیت المال کا ہو جاتا ہے، وہ نکال لیا جاتا ہے اور باقی حصے کس کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ مجاہدین میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے. تو اگر تقسیم سے پہلے پہلے مالک نے کہا یہ چیز میری ہے تو اسے دے دی جائے گی، مالک نے کیا کہا، ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا، اور اگر تقسیم کر دیا گیا اس کے بعد آ کر اب مالک کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، بھئی یہ گاڑی تو تقسیم ہو چکی ہے زید کے حصے میں آئی، زید بھی مجاہد تھا بھئی، یہ گاڑی کس کے حصے میں آ گئی، زید. اب زید کا حصہ یہ ہو چکا، اب مالک اس سے ویسے نہیں لے سکتا بلکہ کیا کرنا پڑے گا، خرید کر لے سکتا ہے، خریدے گا، قیمت دے کر لے سکتا ہے، ویسے نہیں لے سکتا. تو کہتے ہیں فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ آپس اگر غالب آگئے اس پر مسلمان، فَوَجَدُوهَا قَبْلَ الْقِسْمَتِ پس پایا انہوں نے اس چیز اس سامان کو تقسیم سے پہلے، فَهِيَ لَهُمْ بِغَيْرِ شَيْءٍ تو یہ ان کے لیے ہوگی بغیر کسی چیز کے. وَإِن وَجَدُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَتِ، اور اگر انہوں نے اس مال ان مالوں کو تقسیم کے بعد پایا، اَخَذُوهَا بِالْقِيمَتِ اِنْ اَحَبُّ، تو لے لیں گے اس کو قیمت کے بدلے، اِنْ اَحَبُّ اگر وہ پسند کریں، اگر لینا چاہیں تو کیا کریں، قیمت کے بدلے لے لیں گے، ویسے نہیں لے سکتے. وَإِن دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرٌ فَاشْتَرَى ذَلِكَ، اگر داخل ہوا دار الحرب میں کوئی تاجر، ادھر سے کوئی تاجر چلا گیا وہ دار الحرب بھائی، فاشترى ذلك وہ اس چیز کو خرید لایا، فاخرجه الى دار الاسلام بس اس کو نکال لایا دار الاسلام کی طرف، فمالكه الاول بالخيار تو اس کے پہلے اس چیز کے پہلے مالک کو اختیار ہے، ان شاء اخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجر چاہے تو لے لے اس کو اس ثمن کے بدلے جس کے ذریعے خریدا تھا تاجر نے، وہ سمن دے کر کیا کر لے وہ چیز لے لے، وہ ان شاء ترکا ہو اور چاہے تو اسے چھوڑ دے، یعنی ویسے نہیں لے سکتا چیز بلکہ سمن دے کر لینے پڑیں گے. ولا یملک علینا اہل الحرب بالغلبۃ مدبرین و امہات اولادنا و مکاتبین و احرارنا و نملک علیہم جمیع ذلک، بھئی ہمارے کچھ غلام تھے مدبر، کچھ ام ولد تھیں، کچھ ہمارے مکاتب تھے، کچھ ہمارے آزاد آدمی تھے، کفار ان کو بھی پکڑ کر لے گئے تھے، کفار ان کو بھی پکڑ کر، تو کیا اس کے وہ مالک بنے؟ کہتے ہیں نہیں، ان کے مالک وہ نہیں بنیں گے، لہذا ان کو کوئی خرید کر لائے تو اس سے ویسے ہی لے لیا جائے گا کیونکہ اس نے وہ چیز مالک سے نہیں خریدی. تو کہتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا أَهْلُ الْحَرْبِ بِالْغَلَبَةِ مُدَبِّرِينَ، اور مالک نہیں بنتے ہم پر اہل حرب غلبے کی وجہ سے، کس چیز کے مالک نہیں بنتے، ہمارے مدبروں کے، وہ امہات یا اولادینا اور ہماری ام ولد جتنی ہیں ان کے، وہ مکاتبین اور ہمارے مکاتب جو ہیں، وہ احرارنا اور ہمارے آزاد لوگوں کے، ولملک علیہم جمیع ذلک اور ہم مالک بنتے ہیں ان پر ان سب چیزوں کے. ہم کفار کے کسی مکاتب کو پکڑ لے کر لے آئے، ام ولد کو پکڑ کر لے آئے، یا کس کے مدبر وغیرہ یا ان کے آزاد آدمیوں کو پکڑ کر لے آئے تو ہم کیا بن جائیں گے، اس کے مالک بن جائیں گے بھائی، تو اب ہمارے غلام شمار ہوں گے. وَإِذَا أَبِقَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمِ فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ فَأَخَذُوهُ لَمْ يَمْلِكُوهُ عِنْدَكَ، اچھا بھائی مسلمانوں کا کوئی غلام بھاگا کفار کی طرف چلا گیا تو کیا وہ اس کے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، کیا وہ اس کے مالک بن گئے یا نہیں بنے؟ امام صاحب فرماتے ہیں مالک نہیں بنے، صاحبین فرماتے ہیں نہیں مالک بن گئے وہ. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِذَا أَبْقَى عَبْدُ الْمُسْلِمِ فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ، جب بھاگا کسی مسلمان کا کوئی غلام، فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ ان پر داخل ہوا، فَأَخَذُوهُ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، لَمْ يَمْلِكُوهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تو اس کے مالک نہیں بنیں گے امام صاحب کے نزدیک. وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں مَلَكُوهُ وہ اس کے مالک بن جائیں گے. وَإِنَّ دَ إِلَيْهِمْ بَعِيرٌ فَأَخَذُوهُ مَلَكُوهُ، ندا کا معنی بدک نہ بدک کر بھاگ جانا. وَإِنَّ دَئِلَيْهِمْ بَعِيرٌ، بعیر کہتے ہیں اونٹ بھائی، وَإِنَّ دَئِلَيْهِمْ بَعِيرٌ اگر کوئی اونٹ ان کی طرف بھاگ کر چلا گیا، فَأَخَذُوهُ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، مَلَكُوهُ تو اس کے مالک بن جائیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہم دار الاسلام سے کوئی اونٹ بھاگا دار الحرب چلا گیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، بس وہ مالک بن گئے. اب کوئی خرید کر لاتا ہے تو مالک اس سے ویسے نہیں لے سکتا. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.